السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رمضان مبارک مہینے کے بعد اپنے دروس کا پھر سے آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمارا نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری تھا، اور ماہ رمضان میں ہم نے رمضان اور روزوں کے احکام اور مسائل کے درست بیان کیے تھے، اور آج سے انشاءاللہ دوبارہ سے جو باقی درست رہتے ہیں نماز کے احکام اور مسائل، جیسے بھائیوں سے وعدہ تھا، وہ پورے کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں، رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ تھا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو مشروع کیا، قیام کو مشروع کیا، اور اجر اور ثواب سے اپنے اجر اور ثواب سے اس امت کو مالا مال کر دیا. اور روزہ کا جو مقصد تھا، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزہ کو کیوں مشروع کیا؟ تاکہ مسلمان صرف بھوکا اور پیاسا رہے سارا دن؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے. روزہ کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مسلمان متقی اور پرہیزگار ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیا وجہ ہے، کیوں فرض کر دیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور رمضان المبارک میں جو عبادات ہم نے کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم پورا سال اس طریقے سے عبادات کرتے رہیں. لیکن کیا ہر روزہ رکھنے والے کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جو شخص رمضان سے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور رمضان کے بعد بھی وہ وہی گناہ کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے کرتا تھا، تو یاد رکھیں اس شخص کو سوا بھوک اور پیاس سے کچھ نہ ملا. کیونکہ روزے کا مقصد ہے کہ وہ شخص متقی پرہیزگار بن جائے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے شراب پیتا تھا، رمضان کے بعد روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوا. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اور رمضان کے روزے اس نے رکھے، رمضان کے بعد میں بھی اسی کا وہی حال ہے، وہی سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اس کے کاروبار میں، تو یاد رکھیں اس کا کوئی روزہ نہیں. اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی ہے، وہ روزوں کے قضا نہیں کرے گا. روزے تو اس نے رکھا ہے، لیکن روزے کا جو اجر و ثواب تھا وہ اسے محروم ہو گیا، اور اس کو کوئی روزہ نہیں ہوا. اس کے نام اعمال میں قیامت کے دن روزے کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا. اور علماء فرماتے ہیں روزے کی قبولیت کی کوئی نشانی ہے، یا جو عبادات انسان کرتا ہے صبح و شام، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقات اور خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ یا حج ہو، جتنی بھی عبادات ہیں کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے یا اس کا کوئی طریقہ ہے جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات قبول کی ہیں یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا طریقہ ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے جاننے کا کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. انسان اپنے اندر دیکھے کہ عبادت کرنے کے بعد وہ کتنا گناہوں سے دور ہوا. اگر وہ شخص عبادت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور زیادہ عبادات کرتا ہے اور اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اسے نفرت پیدا ہو گئی ہے برائیوں سے, تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول فرمایا, اور ان عبادات کا اجر و ثواب بھی اس شخص کو ملے گا. لیکن اگر انسان عبادات کرتا ہی جائے اور ان عبادات میں بڑھتا ہی جائے لیکن اس کی برائیوں میں کوئی کمی نہ ہو, تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یاد رکھیں, عبادت کی فرضیت الگ چیز ہے, عبادت کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ الگ چیز ہے. عبادت کی فرضیت, اگر آپ عبادت کی پوری شرطوں, اگر آپ عبادت کو بجا لائیں شرطوں کے ساتھ, ارکان اور واجبات کے ساتھ, آپ کی عبادت درست ہے. لیکن اس عبادت جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, کیا اس کو پایا ہے یا نہیں پایا, یہ انسان محسوس کر سکتا ہے, خود اپنے اندر جھانک سکتا ہے کہ وہ کتنے برائیوں سے دور ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے اور رمضان کے بعد بھی 20 گناہ کرتا ہے یا 21 گناہ کرتا ہے, تو اسے روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ لیکن ہاں, اگر وہ رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے لیکن رمضان کے بعد اس کے گناہ 10 ہو گئے یا 15 ہو گئے, تو یہ سمجھے کہ اب وہ راہ راست پر آ گیا ہے, اب اس کی عبادات قبول ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو رہا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اور عبادت کا اجر و ثواب کس طریقے سے پانا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. نماز کے مسائل جو ہم بیان کر چکے تھے, ان میں نماز کی شرطیں, نماز کے ارکان, نماز کے واجبات, نماز کا طریقہ سب بیان کر چکے تھے. چند ایسے مسائل تھے جو پہلے بیان نہ کر سکے, اور بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان کے بعد بیان کریں گے. ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں امت میں اختلاف ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس اختلاف میں میں صرف دلیل کے ساتھ بات بیان کرتا ہوں, اور دلائل بھی واضح ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اور سننے والے کے لیے بھی آسانی پیدا کر دے. ان مسائل میں سے جو نماز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں. سورہ فاتحہ کا مسئلہ کافی ہوتا ہے اور کافی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس میں حق بات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو کوئی حرج نہیں, نماز ہو جاتی ہے. اس میں علماء حق کا تحقیق کروں, علماء کا کیا قول ہے وہ آپ بھائی کو بیان کرتا ہوں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دونوں مسائل بیان کروں دلیل کے ساتھ, لیکن میں جو حق بات ہے وہ بیان کرتا ہوں, دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ بات واضح اور صاف ہو جائے گی. سورہ فاتحہ پڑھنا منفرد کے لیے, جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں, سنت یا نوافل انسان ادا کرتا ہے اکیلے میں, امام کے پیچھے نہیں, تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس پر واجب ہے, اسے پڑھنی چاہیے. اختلاف اس صورت میں ہوا ہے کہ اگر شخص امام کے پیچھے ہے, جو امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے, اس میں اختلاف ہوا ہے. اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام کے لیے, مامون کے لیے اور منفرد کے لیے. یہ قول حق ہے کہ اگر امام کے پیچھے بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے. اور اس کی دلائل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. دوسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, آپ نے قرآن پڑھا, بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو, یعنی شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کوئی نماز میں کوئی تلاوت کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو. ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اسے ابو داؤد نے, ترمذی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے اسے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے بھی ہو اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. ہاں, سورہ فاتحہ کے سوا دوسری جو سورت ہے اسے نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے, پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا, بس جب میں پکار کر پڑھوں یعنی جہری نماز میں تو قرآن سے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو. اسے ابو داؤد نے اور دارقطنی نے یہ روایت کیا اور بیہقی نے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ جہری نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی, بس وہ نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, پوری نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہاں تو اس کو دل میں پڑھ. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس میں بھی واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ناقص نماز ہے, جب اسے سوال کیا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم کیا کریں, پڑھیں یا نہ پڑھیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیسے اس دین کو سمجھا, کس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی سمجھ بیان کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے نفس کے اندر, دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تو اس سے بھی واضح ہوا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی, فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا, کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرآت کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے. تین بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا, ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا نہ کرو, تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. اسے ابن حبان نے روایت کیا. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرأت کرے یا نہ کرے, یعنی چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری نماز ہو, یعنی چاہے وہ نماز فجر کی ہو یا عشاء کی جس میں امام جہری اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھتا ہے, یا چاہے وہ سری نماز ہو جیسے ظہر یا عصر کی نماز ہے جس میں امام دل میں پڑھتا ہے, کوئی بھی نماز ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ ضرور پڑھے. ان احادیث پر میں اتفاق کرتا ہوں. اس مسئلے میں بہت سارے احادیث ہیں. ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے امام کے لیے, مأموم کے لیے اور منفرد کے لیے, سب کے لیے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جو عام طور پر جس میں اختلاف ہوتا ہے, وہ آمین بالجہر کا, کہ جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام وللضالین کہتا ہے تو منفرد کو آمین کہنا چاہیے, یہ سنت ہے. آمین کہنا سنت ہے. تو کیا آمین کہنا خاموشی میں دل سے آمین کہنا چاہیے, یا اونچی آواز میں بلند آواز میں آمین کہنا چاہیے. اس میں بھی اختلاف ہوا ہے, لیکن جو حق بات ہے دل کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آمین اونچی آواز میں, بلند آواز میں, جسے آپ یہاں پہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز ادا کی جاتی ہے اور امام مولا الضالین کہتا ہے تو سب مقتدی جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خاموشی میں آہستہ آمین کہہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے امام کے پیچھے, یا وہ نماز جس میں امام خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھے اور خاموشی میں نماز ادا کرے, جیسے ظہر کی اور عصر کی نماز ہے, یہ جہری نماز نہیں سری نماز ہے, سری نماز میں بھی آہستہ دل میں آمین کہنا چاہیے. بات ہو رہی ہے جہری نماز کی, جہری نماز میں آمین کس طریقے سے کہنا چاہیے. حضرت وائب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی. اسے ترمذی نے روایت کیا, ابو داؤد نے روایت کیا, اور ترمذی نے حسن اور ابن حجر اور امام دارقطنی نے صحیح فرمایا. یہ روایت واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ آمین بلند آواز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی بلند آواز میں. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے. اسے بیہقی نے, ابن حبان نے روایت کیا, امام حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سورہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہو جائے. یعنی ایک شخص آتا ہے, امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور وہ شخص سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں کی اور امام نے ولا الضالین کہہ دیا, اب یہ مقتدی جو تھوڑا دیر سے آیا ہے یہ آمین کہے گا یا نہیں کہے گا, کیا خیال ہے؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر آمین کہے گا یا سب کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اسے آمین کہنی چاہیے, کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو ان کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ وہ شخص شروع سے پڑھے گا, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے. کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے. بات سمجھ میں آئے؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آمین کہے اور اس کی آمین امام کے ساتھ جب ولا الضالین امام کہے اور امام آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے اور ان سب کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے, کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یاد رکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں فرشتے ہماری نمازوں کو سنتے ہیں, وہ شامل ہوتے ہیں. جب امام ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی مقتدیوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں اگر امام خاموشی سے آمین کہے اور مقتدی بھی خاموشی سے آمین کہے تو بھی فرشتوں کے ساتھ کیسے علم ہوگا کہ ملی ہے کہ نہیں, جب آمین زبان سے کہا ہی نہیں صرف دل میں کہا ہے اور پتہ نہیں کہ امام کب آمین کہہ رہا ہے. اگر امام بھی خاموشی میں آمین کہتا ہے, مقتدی بھی خاموشی میں آمین کہتے ہیں, تو کس طریقے سے فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کی آمین مل جائے گی؟ نعیم بن مجمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی. پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی, جو لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. اسے نسائی نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اسے بخاری تعلیقاً روایت کیا امام بخاری نے. اور اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو سن 73 ہجری میں جن کی وفات ہوئی, مشہور صحابی ہیں اور یہ خلیفہ بھی رہے ہیں 10 سال, سن 63 ہجری سے 73 ہجری تک. جب یہ نماز ادا کرتے, امامت کرتے اور پیچھے ان کے صحابی اور تابعین کے پیچھے نماز ادا کرتے, جب یہ والضالین کہتے تو اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اور اسے بھی یہ واضح دلیل ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے. حضرت اکیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ امام جب والضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام والضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. اسے بیہقی نے اور ابن حبان نے روایت کیا. اور اسے بھی ثابت ہو کہ 200 صحابی, عطاء بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں, مکہ کے مفتی رہے ہیں, مشہور عالم ہیں. یہ فرماتا ہے کہ میں نے 200 صحابی کو دیکھا, ایک دو نہیں 200, جب وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں نماز ادا کرتے اور امام والضالین کہتا تو یہ پیچھے آمین کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے, بس تم کثرت سے آمین کہنا. اسے ابن ماجہ نے اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا. یہودی جو تھے جب سنتے مسلمان جب نماز ادا کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام, تو یہودی جب یہ سنتے, مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے, جب لوگ آمین کہتے بلند آواز میں تو یہ چڑ ہوتی, کیونکہ اگر وہ خاموشی سے آمین کہتے تو یہودیوں کبھی چڑ نہ ہوتی. انہیں اس وقت غصہ آتا جب بلند آواز میں وہ آمین کہتے. تو یہ بھی اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ بلند آواز میں آمین کہنا سنت ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا, کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل بھی اور دیگر علماء دین اور جو امام گزرے ہیں وہ بھی سخت غصے کا اظہار کرتے ان لوگوں کے سامنے یا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بلند آواز سے آمین نہیں پڑھتے تھے اور اسے مکروہ سمجھتے تھے. اور ایک تیسرا مسئلہ رہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج ہی یہ تینوں مسائل میں بیان کر لوں تاکہ بعد میں یہ مسئلے نہ ہوں, بات تھوڑی سی لمبی نہ ہو جائے. رفع دین کا مسئلہ جو ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف 2.5 سے 5 منٹ لیتا ہوں. رفع دین پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ رفع دین کرنا نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں. رفع دین آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر, اسے رفع دین کہتے ہیں. اور رفع دین تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, اور چوتھی جگہ ہے جب 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی رفع دین کرتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے, اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن میں صرف دلائل سے انشاءاللہ یہ بات بیان کرتا ہوں. دلائل دونوں فریقین کی ہے لیکن میں جو حقیقت بات ہے محققین علماء کے نزدیک, جیسے میں نے ابھی بیان کیا ان دو مسائل میں, اس مسئلے میں بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دلائل بیان کروں. پہلی حدیث میں پہلے بیان کر چکا تھا نماز کے طریقے میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز ادا کرتے, صفت الصلاۃ میں, اور میں نے ابو داؤد کی روایت بیان کی, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے جب 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی سب سے اچھے طریقے سے میں نماز ادا کرتا ہوں, اور صحابہ کرام نے انہوں نے جب یہ بات کی, صحابہ کرام نے, 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں نماز پڑھ کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تجھے نماز صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے. جب انہوں نے نماز پڑھی اور اس نماز میں اس روایت میں رفع دین کا ذکر ہے, تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع دین کرنا اور رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد, جب انہوں نے یہ رفع دین بھی اس روایت میں ذکر کیا, صحابہ 10 صحابہ کرام نے اس روایت کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ واقعی تو انہیں صحیح طریقے کی نماز پڑھی, اور انہوں نے گواہی دی. اب یہ 11 صحابی ہو گئے ہیں, یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ رفع دین کرتے تھے. اور اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ مخالفین یہ کہتے کہ رفع دین کرنا منسوخ ہو چکا ہے, پہلے ہوتا تھا ہم مانتے ہیں, لیکن بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے. لیکن اس حدیث سے 11 صحابی گواہی دے رہے ہیں, اور یہ صحابی کب جمع ہوئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان کی وفات کے بعد یہ جمع ہوئے. اور یہ روایت صحیح ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس طریقے کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بالکل نماز درست ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رفع دین کرتے. ان کی گواہی سے یہ علم ہوتا ہے کہ رفع دین جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. اگر منسوخ ہوتا تو صحابی بھی انکار کرتے کہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں, رفع دین تو منسوخ ہو چکا ہے. لیکن جب 10 صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہم اجمعین کی نماز کو دیکھ کر ان کی تصدیق کرتے ہیں, تو اس مطلب یہ منسوخ نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے, اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں, رکوع سے پہلے, اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع دین کرتے تھے. اسے بیہقی نے روایت کیا اور صحیح فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, پھر اللہ اکبر کہا, پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا, اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع دین کیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے. صحیح بخاری صفت الصلاۃ میں, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے, رکوع کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری کے استاد علی بن مدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع دین کرنا ضروری ہے. یہ تلخیص الحبیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی ہے. حضرت مالک بن حوارث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع دین کرتے, پھر جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے, اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے, پھر اپنے ہاتھ کپڑوں میں ڈھانک لیتے, پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے, جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے, اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع دین کرتے. اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع دین کرتے تھے. 11 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائی, انہوں نے وفات پائی, لہذا آخر عمر تک رفع دین کرنا ثابت ہوا. ان احادیث سے باقی تقریباً 6-7 اور بھی احادیث میں وقت اتنی نہیں ہے, صرف حق بات بیان کرنا ضروری تھا, انہیں بات بیان کر لی ہے. ان سب احادیث سے آپ بھائی نے سنا ہے رفع دین کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ثابت ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے, رفع دین منسوخ ہو چکا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر منسوخ یہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو حضرت ابوبکر کبھی نہ کرتے, حضرت عمر کبھی نہ کرتے, اور صحابہ کرام بھی کبھی نہ کرتے. جب صحابہ کرام سے ہمیں یہ دین کہاں سے ملا, یہ نماز کا طریقہ جو ہم آج پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ صحابہ کرام سے ملا. جب صحابہ کرام نے اس دین کو براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور ہمیں جو طریقہ آج ہم نے پائے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں طریقہ نماز کو دیگر عبادات کا, یہ صحابہ کرام کی طرف سے ہم نے حاصل کیا, وہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے, تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پر جمع کر دے, اور ہمارے عبادات کو قبول فرمائے, ہمیں ہماری نافرمانیاں اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.